在我俩身边的
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم في أيدي مقتليهم في فليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت الفتن أبي البدا وصحبة أصحابي والبر للعالم علما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 17 تاریخ 1992 کے سال میں آپ کے اس علاقہ ابوظہبی میں پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کرنے اور ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میری اور آپ کی یہ نشست دین کی تبلیغ اور دین سمجھنے اور سمجھانے کے خاطر ہے. میرے بھائی، دین کا سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ اس لیے ضروری ہے اور رہنا ضروری ہے. اگر کسی کو کھانا نہ ملے اس کا وقت گزر جائے گا، پہننے کے لیے کپڑا نہ ملے تو زمانہ گزر جائے گا، رات گزارنے کے لیے مکان نہ ملے مصیبت کی گھڑیاں گزر جائیں گی، برداشت ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو دین نہ ملا، کسی شخص کو عقیدہ اور نظریہ کی حقیقت سمجھ نہ آئی، اس شخص جیسا بدبخت اور اس شخص جیسا ناکام انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم اس کائنات میں، اس عالم رنگ و بو میں، اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو اس مقصد کے لیے نہیں آئے کہ اپنا پیٹ پالیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. کوئی جانور آپ کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا نظر نہیں آئے گا. جتنے جانور ہیں جو گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں، انسان کے اس کائنات میں آنے کا مقصد کھانا پینا اور بہترین عیش و آرام کے محلات تعمیر کر لینا. اگر یہی مقصد ہوتا اور یہ بات حرف پہ آخر ہوتی اور یہ اس کی منزل ہوتی تو پھر نتیجہ تن کے لازم تھا کہ جو آدمی 20 سال کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، 20 سال خون پسینہ ایک کرتا ہے، 20 سال یا عمر کا اکثر حصہ اپنے گھر سے دور رہ کر عالی شان مکان تعمیر کرتا ہے اور خوبصورت اس کے کمرے اور تعمیرات کے اندر پیسہ خرچ کرتا ہے، پھر اپنے آرام اور راحت کے لیے لاتعداد چیزیں جمع کرتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارا مقصد ہوتی، اگر انسان کی بعثت کا مسئلہ یہی ہوتا، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ انسان کی ہوئی اس محنت کو، انسان کی اس خون پسینے کی کمائی کو اتنا ثواب ملتا کہ انسان کم از کم ہزار ہزار سال تک اپنی اس کمائی سے فائدہ اٹھاتا. اور پھر دنیا میں جب ایک فہرست تیار کی جاتی، محققین کسی بات کی حقیقت کو دیکھتے تو کہنے والے یہ کہتے کہ اس کائنات میں سب سے کامیاب انسان قارون تھا، کہ اس نے بہت مال و دولت جمع کیا. لکھنے والے یہ لکھتے کہ کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک نمرود تھا، کامیاب انسانوں میں سے فرعون تھا، کہ جنہوں نے محنت کر کے اقتدار کو حاصل کیا، محنت کر کے مال و دولت جمع کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کے مال و دولت اور اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے والے لوگوں کو اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات میں ناکام ترین اور ذلیل ترین لوگ یہی تھے. اس کے مقابلے میں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کامیاب لوگ کون تھے اس جہان میں، کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے کون تھے، تو پھر تذکرہ بلال کا آتا ہے، پھر تذکرہ حذیفہ کا آتا ہے، پھر تذکرہ ان غلاموں کا آتا ہے جو گھر بار کے مالک کو دور کی بات ہے، جو زمین جائیداد کے مالک کو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے جسم اور جان کے مالک بھی نہیں تھے. تو میرے بھائی، میرے عرض کرنے کا مقصد کہ اس کائنات میں، اس جہان میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، قرآن پاک اس کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت ہے. تو انسان کے اور جن کے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس جہان کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے تاکہ اس کے اس جہان کی اور آنے والے جہان کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. میرے بھائیو، جب یہ بات طے ہوگی کہ انسان کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنا ہے، تو اس بات کے واضح ہونے کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، ہم اللہ کو راضی کیسے کریں. کیا ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جس طرح اس کا ذہن کہے، جس طرح اس کی عقل کہے، جس طرح اس کا دل کہے، اس کے مطابق اللہ کو راضی کرنے لگ جائے؟ اگر ایسا ہوگا تو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق عبادت کا کوئی انوکھا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی الگ انداز، کوئی الگ طریقہ نکال لے گا. پروردگار عالم نے جب جہان میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا تو ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ دنیا کو بتلائیں کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کے طریقے یہ ہیں. انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ جس رب کو تم راضی کرنا چاہتے ہو، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والے، جس نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، جس نے ساری کائنات کو انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، جس رب نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، جو ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کر کے انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ انسان یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. جس طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کھیتیاں سب سبز ہیں تیری ادا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، پر و پر عرض و سما ماؤ شما کے واسطے، جہاں بھر کی چیزیں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے. ساری کائنات کی چیزیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. یہ پانچ فٹ کا انسان، یہ ساڑھے پانچ چھ فٹ کا انسان، پروردگار عالم نے کس کے تابع ہاتھی جیسے جانور کو کر دیا؟ اس انسان کا چھوٹا سا بچہ ایک اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کر اس نکیل کو پکڑ لے تو 100 اونٹوں کی تعداد اس کے پیچھے چلی جاتی ہے. یہ انسان یہ چاہے تو شیر کے اوپر سواری کر لے, یہ انسان چاہے تو فضاؤں میں اللہ کی دی ہوئی فہم و فراست سے جہاز اڑانے لگ جائے, یہ انسان چاہے تو پھر اس کے لیے جانوروں کا دودھ ہے, اس کے لیے جانوروں کی سواری ہے. گویا کہ اس پوری کائنات میں آپ کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جو چیز انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہے. ہر چیز انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو جب ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر انسان کو پیدا دے رہی ہے, انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے, انسان کی خدمت کرتی ہے, انسان کی خادمہ اور نوکر ہے, تو پھر لازمی طور پر انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں تو میرے لیے, لیکن میں کس کے لیے ہوں؟ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ گائے بھینس کا دودھ میرے لیے ہے, اونٹ گھوڑے کی سواری میرے لیے ہے, کھیتیاں میرے لیے ہیں, پھل میرے لیے ہیں, پھول کی خوشبو میرے لیے ہے, بادلوں کی بارش میرے لیے ہے, جنگلوں کا سایہ میرے لیے ہے, دریاؤں کی روانی میرے لیے ہے, سورج کی توازت میرے لیے ہے, چاند کی شرانی میرے لیے ہے, ستاروں کی توانی میرے لیے ہے. لیکن سوال یہ ہے, یہ ساری کائنات تیرے لیے, تو کس کے لیے؟ تو بھی تو کسی کے لیے ہے. اسی کو قرآن نے کہا کہ ساری کائنات تیرے لیے ہے, اور اے انسان تو میرے لیے ہے, میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو پھر 7 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آ کر بتلائیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت اس انداز میں کر رہے ہیں. اگر کوئی سوال کرے کہ آپ جو بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے, ہم آپ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق یہ کام کیوں نہیں کرتے, تو جواب ملے گا ہم اللہ کے رسول ہیں, ہم اللہ کے قاصد ہیں, ہم اللہ کے پیغمبر ہیں, ہمارے پاس وحی آتی ہے, اللہ فرشتوں کے ذریعے یہ وحی بھیجتا ہے اور ہمیں بتلاتا ہے کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کرو تو پھر اپنی زندگی اسی طرح گزارو جس طرح وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو طریقہ سکھایا. تو نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, اللہ کی رضا کے طریقے لوگوں کو بتلانا ہے. پھر پروردگار عالم نے مزید احسان کیا کہ مستقل بعد انبیاء علیہ السلام کے صحیفے نازل کیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے مطابق زندگی گزار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے, اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ کے اوپر آ کر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی. اب قیامت تک صرف آپ کی امت ہے, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پروردگار عالم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا, قرآن کریم کو نازل کیا, اور ایسی کتاب نازل کر دی جس میں انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی موجود ہے, ایسی کتاب نازل کر دی جو مکمل ذات کا حیات ہے, ایسی کتاب نازل کر دی جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے, ایسی کتاب نازل کر دی. آج تک دنیا کفر کو چیلنج ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھو, زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا جس شعبہ زندگی میں قرآن تعلیم نہ ملا. قرآن 30 باروں کی کتاب ہے, 114 سورتوں پر مشتمل ہے, 540 رکوعوں پر مشتمل ہے, 6666 ایسے 30,15,670 لفظوں پر مشتمل ہے. یہ کتاب کوئی بڑی کتاب نہیں, کوئی 20-20 جلدوں میں نہیں, اتنی مختصر کتاب ہے, لیکن پوری کائنات پیغمبر اسلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی, چاہے وہ کسی بھی انداز کے لوگ ہوں, کسی علاقے کے لوگ ہوں, کوئی آدمی کوئی جماعت آج تک یہ نہیں کہہ سکی کہ ہمیں جب کوئی
مسئلہ جب پیش آیا، ہم پہ جب کوئی مصیبت آئی، ہم جب کسی حالت سے دو چار ہوئے، ہم نے قرآن سے رہنمائی لینا چاہی، قرآن ہماری رہنمائی نہ کر سکا. ہر ایک کو یہ کہنا پڑا کہ جب قرآن کے دروازے پہ آئے، قرآن نے اس طرح رہنمائی کی کہ ہمارے سامنے زندگی کے راستے کھلتے چلے. میرے بھائی، آج دنیا کے قوانین ہیں، آپ دیکھتے ہیں اب اسمبلیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آج فلاں آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، آج ترمیمی بل پیش کر دیا گیا، آج فلاں قانون میں کمی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے. یہ ترمیمی بل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو قانون بنا ہے، اب حالات ایسے ہو چکے ہیں، وہ قانون وہ آئین ہمارے ان حالات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا، لہذا اس میں ترمیم کرنی چاہیے. چنانچہ ہر سال ترمیم ہوتی ہے، ہر مہینے ترمیم ہوتی ہے، اسمبلی کے ہر سیشن میں ترمیم ہوتی ہے، دنیا کے قانون بدل رہے ہیں، آئے دن بدل رہے ہیں. جو آج بنایا وہ کل بدل رہا ہے، جو کل بنایا تھا وہ آج بدل رہا ہے. دنیا کے قانون میں ترمیم ہو رہی ہے، دنیا بھر کے بنائے ہوئے آئین بدل رہے ہیں، لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس سے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں ترمیم کی نہ کل ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے، نہ تو اس میں ترمیم کر سکتا ہے. ترمیم کی ضرورت تو تب آئے گی اگر قرآن ہماری رہنمائی نہ کرتا، اگر قرآن ہماری رہنمائی نہ کرتا. تبیان اللہ کل شہی، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، جو کامیابی کے راستے دکھا رہے ہیں. یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو انسان کو تجارت بھی سکھاتی ہے، انسان کو جہاد بھی سکھاتی ہے، اخلاق بھی سکھاتی ہے، کردار بھی سکھاتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ قرآن اس قوم پہ نازل ہوا جو قوم اپنے زمانے کی بدترین قوم تھی، جس قوم جو قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اس قدر ذلت اور گمراہی میں، اس قدر بدحالی اور تباہی میں گزری تھی کہ لوگ مثال کے طور پہ کہتے تھے یہ عرب کے بچوں ہیں، یہ جج لوگ کیا جانتے ہیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں. یہ قرآن اس قوم پہ نازل ہوا جو بچیوں کو زندہ کا دور کر دیا کرتے تھے، جو پتھر دل تھے کہ ان کے دلوں پر اپنی اولاد کے لیے بھی رحم نہیں تھا. اس قوم پہ نازل ہوا جو گھوڑے کے پانی پلانے کے موقع پر لڑ پڑتے تو سچیاں لڑائی جاری رہتی. اس قوم پہ نازل ہوا جو قوم شراب کی رسیا تھی، اس قوم پہ آیا سب سے پہلے یہ قرآن. اس قوم پہ نازل ہوا جو قوم اپنے زمانے کی بدتر قوم تھی، اس قوم کے جن جن افراد نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اس کی تلاوت کر کے، اس کو اپنے لیے مشن حیات سمجھ کر، ضابطہ حیات سمجھ کر، اپنی زندگی کو قرآن کے اصولوں کے مطابق کھانا، چند سال گزرے تھے کہ وہ قوم پوری تعداد کے حامی اور رہنما بن گئے. جب یہ قرآن آیا اس قوم پہ آیا جس کے دل میں اولاد کے لیے رحم نہیں تھا، جب اس قوم نے اس قرآن کو اپنایا تو پھر وہ قوم اس نوبت تک پہنچ گئی، وہ قوم آیا کردار کی یہ روایات ختم کر گئی کہ اگر ایک شخص چرم ہے، شدت کی پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے لبوں پر پانی کا مشکل رکھا جا رہا ہے تو دوسرا شخص بھی پانی مانگتے ہیں. یہ چرم انسان کہتے مجھے پانی مت پلاؤ، میں پیاس پہ جان دے دوں گا، یہ پانی میرے بھائی کے لوگوں کو دے گا. یہ اشارہ کس نے سکھایا؟ یہ اشارہ کس نے سکھایا؟ قرآن نے سکھایا. یہ قرآن اس قوم پہ نازل ہوا جو اپنے اپنے بارے میں اپنے مفاد کے لیے سوچتی تھی، لیکن اس قرآن نے اس قوم کی حالت بدل دی، یہاں تک کہ ایک شخص ایک مہمان کو لے کر گھر میں آتے، گھر والوں سے پوچھتے کہ آج مطلب مہمان کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں کوئی چیز ہے؟ جواب ملا صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، صرف ایک آدمی کا کھانا ہے. اس نے کہا بچوں کو بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا. بیوی سے کہا کہ یہ دیا جل رہا ہے، جب مہمان اور میں بیٹھ جاؤں تو دیے کو درست کرنے کے بہانے آنا اور دیا گل کر دینا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے. بیوی نے آ کے دیا گل کر دیا، بچے بھوکے سو گئے، دیا گل ہو چکا ہے، مہمان کھانا کھا رہا ہے، یہ ساتھ خالی منہ ہلا رہا ہے. جب صبح کو پیغمبر کی بارگاہ میں آئے رسول اللہ سے ہنس کے مسکرائے, فرمایا سنو قرآن کہتے وہ یوں سرو نالان کسی ملو کا نہیں ستا تھا. اے پیغمبر آپ کے ساتھی تو اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنی جان پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ قرآن ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ وہ انداز ہیں, یہ وہ طریقے ہیں جس پر چل کر تم دنیا میں کامیابی سے حاصل کر سکتے ہو, اور اللہ کی مدد اور نصرت سے پوری جہان کی حکمرانی بھی تمہارے پنجوں میں آ سکتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی تمہارے قدم چوم سکتی ہے. چنانچہ قرآن پاک اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیجیے ان کنتم, اگر تم لوگ, یہ سب سے پہلے اس کے مخاطب کون ہے, کنتم سے مراد کون ہے, صحابہ اکرام. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آواز میں قرآن کی زبان میں کہہ رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو اپنا محب اور اللہ کی ذات کو اپنا محبوب اور دوست بنانا چاہتے ہو, فاتبعونی پھر میری اتباع کرو, پھر کیا کرو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ تم میری اتباع کرو گے یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے, اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلو گے, یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے. میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کو پروردگار عالم کی طرف سے جب پیغام ملا کہ اللہ کو دوست بنانے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی اتباع ضروری ہے, تو صحابہ کرام نے جلدی سے جلدی کوشش شروع کر دی وہ پیغمبر اسلام کی نشست و برخاست کو, آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو, آپ کے اشارات کو سمجھنے کو, آپ کے چلنے پھرنے کو, آپ کے انداز تعلیم کو, آپ کی عبادت ریاضت تقویٰ و طہارت کو, آپ کے صبح و شام کو, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے لگ گئے. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام کی زندگی کو آپ کی سنتوں کو 100% اپنا لیا. جب صحابہ کرام کی نشستوں پر خاص ان کی صبح و شام, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا چلنا پھرنا, ان کا نماز روزہ حج زکات پیغمبر اسلام کے مطابق ہو گیا تو پیغمبر کی نگاہیں انتظار کر رہی تھی کہ پروردگار تو نے تو اعلان کیا تھا کہ اگر یہ میری اتباع کر لے تو انہیں اپنا دوست بنا لے گا, تو راضی ہو جائے گا. یہ میری اتباع کر رہے ہیں, یہ میری سنتوں کی پیروی کر رہے ہیں, یہ میرے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے یا نہیں, تو نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے یا نہیں. اللہ پاک نے جواب دیا میرے پیغمبر ظاہراً تو آپ ہی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے, آپ کی ایک ایک سنت کی پیروی یہ کر رہے ہیں, لیکن کل آنے میں کل کلام کوئی شخص آنے والے زمانے میں کوئی بوترس یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب اوپر اوپر سے تو ساتھ تھے, اوپر اوپر سے نماز پڑھتے تھے, اوپر اوپر سے تو پیغمبر کی اتباع کر رہے تھے, اوپر اوپر سے تو حضور کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے, دل میں تقوا پرہیز جاری نہیں تھا. اللہ جانتے تھے کہ کچھ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوں گے, کچھ ایسے خبیث بھی پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا, ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں تھی. پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں آج اسے بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, اللہ نے صحابہ کے دلوں کی طرف دیکھا کہ ظاہر کو سب دیکھ رہے ہیں, غیر مسلم بھی نہیں کہہ سکتا, دشمن بھی نہیں کہہ سکتا, کسی دشمن سے بھی سوال کرو گے کہ پیغمبر کی جماعت کیسی ہے تو اسے کہنا پڑے گا کہ ایسے شاگرد کسی استاد کے نہیں دیکھے, اسے ماننا پڑے گا کہ ایسے مریض کسی پیر کے نہیں دیکھے، اسے ماننا پڑے گا کہ ایسے موقف کسی رہبر کے نہیں دیکھے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہی وہ بات تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ کا ایک نمائندہ سفیر پیغمبر اسلام کے پاس آیا، واپس جا کر اس نے مکہ کے لوگوں سے کہا، مکہ کے لوگوں سے جد نہ کرو، پیغمبر کو مت روکو، ان کو عمرہ کرنے دو. کیوں؟ کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاؤں، میں نے ان کی قوم کو بادشاہوں کا کوئی احترام کرتے دیکھے، میں نے بادشاہوں کو سلامی کرتے دیکھے، میں نے بادشاہوں کے تخت کو اٹھاتے دیکھے، لیکن پیغمبر کی جگہ پیغمبر کے بھابا اپنے رسول کا جو ان کو احترام کرتے ہیں، جو اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کی اداؤں پہ مر لکھتے ہیں، اپنے پیغمبر کے اشارہ روپ پہ اپنی گردن کے ڈرا دیتے ہیں، میں نے ایسی محبت کسی شخص نے استاد کے ساتھ نہیں ہے.
میرے بھائیو، یہ وہ بات تھی جس کا غیر بھی اقرار کرتے تھے، لیکن کوئی کہہ سکتا تھا؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور شاید آپ نہیں جانتے، اتنے بڑے بڑے اس زمانے کے لوگ جو بعض ملکوں کے باضابطہ سیاہ و سفید کے مالک تھے، آج سے چند روز چند سال قبل فاصلے جہنم ہو گئے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اپنی کتابوں میں تحریر کیا. آج دنیا کے اندر انہیں اسلام کے نام سے مشہور کیا جا رہا ہے. اپنی کتابوں میں وہ شخص لکھ دیا، کہنے لگا تم صحابہ کی بات کرتے ہو، یہ تو دولت اور حکومت کے لالچ میں پیغمبر کے ساتھ ملے تھے. خود را بے پیغمبر سرطن حکومت حصے مان، خود را بے پیغمبر چسپان، کہ پیغمبر کو دولت حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر کے ساتھ جسپا کیا. تو یہ بات تو دل کی ہے، پروردگار عالم جانتے تھے کہ صحابہ پر اعتراض کرنے والے کچھ لوگ پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دیا، امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان کیا، ان کے دلوں کو جانتا. دنیا میں آج تک کوئی ایسا آدم، آج تک کوئی ایسی مشنری ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کے ذریعے سے آدمی کے ذہن کو اور اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو، اس کی سوچ کو پڑھا جا سکے. ایسی مشینری تیار ہوئی ہے؟ لیکن پروردگار عالم فرماتے ہیں، میں نے صحابہ کے دلوں کو پڑھا، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ یہ کیسے ہیں. پروردگار پھر بتلائیے کہ آپ نے بھابا کو کیسا پایا، ان کے دلوں کو دیکھ کر آپ نے ان کے لیے جال دیکھ دیا. تو میں ابلا مومن حق، میرا رب میرا کہتا ہے صحابہ باہر سے بھی مومن ہے، صحابہ کے دل بھی تقویٰ طلب رہے تھے، یہی وہ طلاق تھے جو مومن حق ہے. اولئک الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، یہ وہ جماعت تھے جو رشد و ہدایت کے مدارے ہیں. میرے بھائیو، جب صحابہ کرام حضور کی کامل اتباع کر دی اور ان کے دلوں کا امتحان بھی ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمغہ دیا، اعلان کر دیا، ہم المومنون، یہ پکے مومن ہیں، ہم الراشدون، ہم الفائزون، ہم المفلحون، ہم المقتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. لیکن بات تو وہ باقی رہ گئی، ابھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا. وعدہ یہ تھا کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا میں اسے دوست بنا لوں گا، وعدہ یہ تھا. تو ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا، ابھی تو ایمان کی بات ہو رہی ہے، رشد و ہدایت کی بات ہو رہی ہے، عمل ہو رہا ہے، پیغمبر کی اتباع ہو رہی ہے. پھر صحابہ کرام کے عمل میں اور اضافہ ہوا، پیغمبر کی اتباع میں اور ترقی کر گئے. تو پروردگار عالم نے دوسرا اعلان کیا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں، آج میں یہ بھی اعلان کیا دیتا ہوں کہ آج کے بعد جو شخص بھی ایمان لانا چاہتے، جو بھی مومن کہلانا چاہتے، جو بھی دیندار ہو کر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ صحابہ جیسا ایمان لائے، ان کا انداز اپنائے، جس کا انداز
صحابہ کے نام سے ہٹ کر ہوگا، جس کا طریق صحابہ کے طریق سے مختلف ہوگا، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مختلف ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ گمراہی وہ ضلالت کی واقعوں میں بھٹک سکتا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔
یہ صحابہ کرام کو دوسرا تمغہ ملا ہے کہ اب صحابہ کا ایمان دوسرے لوگوں کے لیے معیار بن گیا، دوسرے لوگوں کے لیے معیار بن گیا، صحابہ کے عمل میں اور ترقی ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو انعام مل جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا، اور انعام کے نشے میں آ کر پھر ایسی
آج یہ طبقہ بھی ہے، پھر اس سے بڑا ملنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے تمغے مل رہے ہیں، کبھی تمغہ ملا کے مومن حق ہے، پھر تمغہ ملا رشتوں ولایت کے مینارے، پھر تمغہ ملا کے کامیاب ہے، پھر تمغہ ملا کے پودوں فلاح آ گئے، پھر تمغہ ملا کہ اب دنیا کے ایمان کے لیے صحابہ کا ایمان معیار ہے،
صحابہ کا ایمان
معیار ہے۔ قیامت تک کے لوگ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویسے ایمان لائیں جیسے
صحابہ،
ویسے ایمان لائیں جیسے
صحابہ
لائیں۔ اب ایمان لانے سے کیا ہوگا، ایمان لانے سے مقصد کیا ہے؟ ہر شخص مسلمان ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، وہ اس سے پوچھے بھی کیا مقصد ہے، اس نماز سے کیا ملے گا، روزے سے کیا ملے گا، بھوکے رہنے سے کیا فائدہ، زکات دینے سے کیا فائدہ، حج کی صحبت اٹھانے سے کیا فائدہ؟ تو جواب ملتا ہے کہ بھائی دنیا میں فائدہ ملے نہ ملے، آخرت میں جنت، آخرت میں جنت ملے، یہ فائدہ ہے۔ اگر کسی غریب سے پوچھو کہ تو 100 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، تو کل بھی جھونپڑی میں تھا اور آج بھی جھونپڑی میں، تجھے تو کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ کہے گا میں کوئی دنیا کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں تو آخرت کے لیے پڑھ رہا ہوں، دنیا میں اگر سے کچھ نہیں ملا لیکن آخرت میں اللہ مجھے وہ درجے عطا کریں گے، وہ نعمت اور وہ مرتبہ اور مقام مجھے عطا ہوگا کہ جو مرتبہ اور مقام ان وڈیروں کو اور اللہ کے دشمنوں کو نہیں ملے گا، جنت۔ لیکن میرے بھائیو، ایسا کوئی شخص آپ کے اندر ہے کہ جو یہ کہہ سکے میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں؟ اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے، نامعلوم کے آدمی کا آخری وقت کیا ہو، اور جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ پکا جنتی ہے، یہ کہتے ہیں اللہ اس کو جنت عطا کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ کسی کو کوئی شخص نہ اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ کسی کو جنتی کہہ سکتا ہے کہ نامعلوم مبتلا، نامعلوم میری آخرت کیسی ہو، نامعلوم میرے آخری لمحات اس دنیا سے جا کے وقت کیا ہو، میری زندگی کا اختتام کیسا ہو، خاتمہ بن خیر ہو یا خاتمہ خیر پر نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیو، صحابہ کرام ایمان لائے، اللہ نے انہیں مومن حق کہا، پھر تمغہ دیا کہ کامیاب کہا، پھر تمغہ دیا کہ صحابہ کے ایمان کو معیار دیا، جب ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، پروردگار نے تمغہ دیا، فرمایا وَعَجَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، یہ لوگ ابھی دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ابھی زندگی گزار رہے ہیں، رب راہ کہتے کہ میں نے جنت ان کے لیے تیار کر دی ہے،
میں نے جنت ان کے لیے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی موت نہیں آئی، آخری وقت نہیں آیا، ابھی وہ چل پھر رہے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں، ان کو اس دنیا میں اللہ نے جنت کا وعدہ دے دیا، اس دنیا میں کہا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو کہ جنت تمہارے نام اناج ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، آپ روایات کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جب یوم حساب ختم ہو جائے گا، قیامت کا دن اپنے اختتام کو پہنچے گا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، پروردگار عالم جنتی لوگوں کو جمع فرمائیں اور جمع فرما کر اللہ فرمائیں گے اے جنت کے لوگوں، آج میں تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دینا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی نعمت دینا چاہتا ہوں۔ جنتی لوگ حیرت اور تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور سوال کریں گے
کہ اللہ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو کچھ ہم نے دیکھا نہیں تھا، جو کچھ سوچا نہیں تھا، جو کچھ کانوں نے سنا نہیں، وہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئی ہیں. آج اللہ کی لاز ہمیں کیا ملی؟ تو اعلان ہوگا اے جنت کے لوگوں، میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں اور آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا.
اور کبھی ناراض
اللہ کے اس اعلان سے جنتی لوگوں کو اتنی خوشی ہوگی، اس اعلان سے وہ ضرور وہ کیفیت جنتی لوگوں پہ طاری ہوگی کہ ایک ایک زبان بول کھڑے گی پروردگار باقی تیری اس نعمت کے بعد ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جنت ساری ایک طرف تیرا یہ اعلان، ایک طرف تیرا یہ اعلان جنت کی نعمت سے بھی بڑھ کر دینا.
میرے بھائیوں، جو نعمت جنتی لوگوں کو جنت میں جا کر ملے گی،
پروردگار عالم نے وہ نعمت بھی صحابہ کو دنیا میں عطا کی،
وہ نعمت کی صحابہ کو دنیا میں عطا کر دی. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان،
اللہ تم پہ راضی ہو گیا، اللہ تم پہ راضی ہو چکا ہے.
میرے بھائیوں، میں کسی شخص سے راضی ہوتا ہوں، کسی کو اپنا دوست بناتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کل یہ کیا کرے گا، مجھے نہیں معلوم کل یہ میرا دوست رہے گا یا دشمن بن جائے گا، اور اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ کل میرا دشمن بن جائے گا، کل میری مخالفت کرے گا، کل میری جان کا پیاسا ہو جائے گا، تو میں کبھی بھی اس کو اپنا دوست نہیں بناتا. لیکن میں انسان ہوں، میں چونکہ جانتا نہیں ہوں، اس لیے اگر میں کسی کو دوست بناتا ہوں تو اس کے ظاہری حالات اور اس وقت کے حالات کو دیکھ کے بناتا ہوں. لیکن اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس کے سامنے موجودہ زمانہ بھی ہے، آنے والا زمانہ بھی ہے، گزرا زمانہ بھی ہے، کوئی چیز پسیدہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے قول پہ عمل کے ذات نے، صحابہ کرام کے تقویٰ طہارت ایمان نے کوئی ذرہ برابر بھی فرق آنا ہوتا تو پروردگار اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ادا
نہ
کرتا. تو میرے بھائیوں، پرانے پاک کی ان آیتوں سے میں نے آپ کے سامنے اتنی بات عرض کی، اتنی بات آپ کے سامنے رکھی کہ صحابہ وہ جماعت ہیں کہ جن کو رب نے مومن حق بھی کہا ہے، جن کے لیے پروردگار عالم نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کا ایمان تمہارے لیے معیار ہے، صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت بھی دے دی گئی، صحابہ کرام کے لیے اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیے. میرے بھائیوں، اب اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی جماعت صحابہ کرام کو تار و تشریح کا نشانہ بناتی ہے، صحابہ کرام کے ایمان پر شک کرتی ہے، یا صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا صحابہ سے لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ جماعت ڈائریکٹ اللہ کے قرآن کا انکار کرتی ہے، اللہ کے قرآن کا انکار کرتی ہے. سپاہ صحابہ عظمت صحابہ کو خصوصیت سے اس لیے بھی بیان کرتی ہے کہ آج 14 صدیوں سے کچھ لوگ صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں. یہودیت مجوسیت نے جب یہ دیکھا کہ 4 دانے عالم میں اسلام پھیلا ہے، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی سرحدیں پھیل رہی ہیں، تو انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کا میدان میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی طرح ایسا کرو کہ لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ لو، مسلمانوں کے اندر گھس جاؤ، اور جس ایمان کے بلبوتے پر یہ پوری دنیا پہ غالب آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اس ایمان کو ختم کرنے کے لیے، اس ایمان کو ضائع کرنے کے لیے، اس عقیدے اور نظریے کو متزلزل کرنے کے لیے ان کے اندر ایسی ایسی باتیں پیدا کر دو کہ جب ان کا عقیدہ اور نظریہ کمزور پڑ جائے گا، جب ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، خود بخود مسلمان ساری دنیا میں دلیل و پار جائے. اے بھائیو، جب تک مسلمان ایمان اور عقیدہ کی مضبوطی پہ قائم رہا، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان کی غلام ہے، اور جب سے ہمارے ایمان میں کمزوری آئی، ہمارا عمل زیادہ رہا، آج مسلمان ہے
کہ اس جیسا ذلیل و خوار کوئی نہیں ہے. آج مسلمان کافروں کی پتلی بن کر کافر ملکوں کے اور سربراہوں کے ہاتھوں سے اس طرح کھیل رہا ہے کہ وہ پتلیاں رکھ کر اس طرح نچا رہے ہیں کہ کافر کا ہاتھ کیسے چاہتا ہے. آج مسلمان کی زمین اللہ کے سامنے جھکنے میں جائے کبھی کافر کے سامنے جھکتی ہے, کبھی کسی کے سامنے جھکتی ہے, کبھی کسی کے سامنے جھکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے عمل میں پستی رہی, آج ہم ایمان اور یقین کی وہ صلاحیت ختم کر رکھے جو صلاحیت صحابہ کرام اور آنے والے تابعین کی موجود.
تو کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے اور مسلمانوں کو عقیدہ اور نظریہ اور ان کے اعمال کی پختگی ختم کرنے کے لیے ان کے اندر داخل ہو جاؤں. داخل ہو کر مسلمانوں کے مذہب اور دین کے بارے میں شبہات پیدا کر دو. چنانچہ وہ لوگ اسلام کے نام سے مسلمانوں میں داخل ہو گئے. داخل ہو کر کہنے لگے جی اللہ کو تو مانتے ہیں, قرآن کو تو مانتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ جو صحابہ کی بات ہے ہم سب صحابہ کو صحیح نہیں مانتے, ہم سب صحابہ کو صحیح نہیں مانتے. اور یہاں تک پھر بڑھتے بڑھتے ان کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے عالم اعلان بانگے دو اعلان کرنا شروع کر دیا کہ عزت الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام, کہ پیغمبر کی جب آنکھ بند ہوئی تو پیغمبر کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے سوائے دین. میرے بھائیو, چودہ صدیوں سے صحابہ کرام پر تبردہ بازی کا یہ بازار گرم ہے, صحابہ کرام پر الزامات, صحابہ کرام پر بہتان, صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ صحابہ وہ جماعت ہے کہ اگر صحابہ کو بدنام کر دیا جائے تو پورے کے پورے دین کی عمارت حرام سے گر جائے. صحابہ عمارت اسلام کی بنیاد ہے, صحابہ شجر اسلام کی جڑ ہے. اگر آپ کسی درخت کا پتا کاٹیں وہ درخت نہیں سوکھے گا, اس کی ڈالی کاٹ دیں وہ درخت موجود رہے گا, اس کی شاخ کاٹ دیں وہ درخت ہرا بھرا رہے گا, لیکن اگر آپ اس کی جڑ کاٹ دیں وہ درخت سوکھ جائے گا. میرے بھائیو, صحابہ کرام کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کرام کی دین میں یہ حیثیت ہے کہ وہ شجر اسلام کی جڑ ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں آدمی صحابہ کا دشمن ہے, نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں, نماز تو پڑھتا ہے, روزہ تو رکھتا ہے, حج تو کرتا ہے, صحابہ کو نہیں مانتا کون سی بات ہے؟ میرے بھائیو, اگر صحابہ کو کوئی نہیں مانتا, اگر صحابہ پر اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتلاؤ کہ قرآن قرآن ثابت کیسے کرو گے؟ یہ قرآن آج کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ اللہ کی کتاب اس قرآن کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ حضور پر نازل ہوئی ہے. میرا سوال ہوگا کہ آپ نے نازل ہوتی دیکھی؟ میں نے اور آپ نے یہ کتاب حضور پر نازل ہوتا دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. دیکھنے والے گواہ صحابہ ہیں. آپ نے عشاء کی نماز کی چار رکھتے پڑھی, میں آ کر پانچ رکھتے پڑھتا ہوں. آپ کہتے ہیں تم نے پانچ پڑھی, میں کہتا ہوں کہ ایک کا اضافہ کیا ہے. آپ کہیں گے نہیں نماز ہوئی, چار پڑھو. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ چار کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار پڑھی. میرا سوال ہوگا کہ آپ چار رکھتے ثابت کرو. آپ کو چار رکھتے ثابت کرنے کے لیے کس کے دروازے پہ آنا پڑے گا؟ صحابہ کے دروازے پر. اگر صحابہ پر ایک آواز ختم ہو جائے, اگر صحابہ بدنام ہو جائے, معاذ اللہ معاذ اللہ, جیسے آج کچھ گروہ اور طبقات صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو مومن بھی نہیں تھے, اور اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو نماز کہاں سے ثابت کرو گے؟ میرے بھائیو, یہ پوری ایک بہت بڑی سازش پوری دنیا میں صحابہ کو بدنام کرنے کی ہو رہی ہے. کچھ حالات کی بنا پر ہم تفصیلات آپ کو نہیں بتلاتے, آپ خود سمجھتے ہیں. اتنی بڑی سازش, اور وہ سازش بھی اسلام کے نام پر, وہ سازش بھی اسلام کے نام پر. ہم پاکستان میں اس سازش کا آپریشن کرتے ہیں, ایک ایک سازشی کا چہرہ دکھاتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہاں ہم اتنی تفصیل سے بات کریں, کچھ مسائل پیدا ہوں. لیکن اتنا ضرور سمجھیے کہ اسلام کا نام لے کر, اسلام کے نام پر کچھ حکومتیں اپنے تمام وسائل پر روئے کار لا کر, اپنے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اسلام کے نام پر ایسا لٹریچر تیار کر رہی ہیں
اسلام کے نام پر ایسا لٹریچر ایسے مبلغین تیار کر کے پوری دنیا میں بھیج رہی ہیں جو دنیا میں اسلام کے نام پر جاتے ہیں اور اس لٹریچر میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ ابوبکر عمر عثمان یہ مسلمان نہیں تھے. اس لٹریچر میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ قرآن بدلی ہوئی کتاب ہے, اسے پیغمبر کے بعد بدل دیا گیا. اس لٹریچر میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ ہم اس رب کو بھی نہیں مانتے جس رب نے معاویہ اور عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے. یہ لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں. میں نے یہ جو باتیں چند آپ کے سامنے حوالے کے طور پر یہ باتیں کہی ہیں, یہ لکھنے والا اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو حکومتوں کے سربراہ رہے ہیں, جن کے کل پرزے, جن کے پیسے اور دانوں سے آج پوری دنیا میں لٹریچر جا رہا ہے, اور ان کی بات دنیا میں جو جا رہی ہے وہ اسلام کے نام پر جا رہی ہے. وہ کس نام پر جا رہی ہے؟ اسلام کے نام پر. گویا کہ آج اسلام کا لیبل لگا کر دنیا میں کفر کو عام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے نوبت یہاں تک پہنچی کہ پاکستان میں 160,000 قرآن پاک کی ایسی تفسیریں شائع کی گئی, 16 قرآن پاک کی تفسیریں شائع ہو کر عام بک رہی ہیں, فروخت ہو رہی ہیں, مارکیٹوں میں دستیاب ہیں. آپ اس قرآن کی تفسیر کو اٹھائیں, عام سادہ مسلمان نہیں جانتا, وہ لے آتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں, قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کو کھول کر جب اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو قرآن کے آشے پر لکھا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ مرتد ہو گئے. قرآن کے آشے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ قرآن بدلی کتاب ہے. میرے بھائیوں, دین کے نام پر, اسلام کے نام پر اتنا بڑا فتنہ آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. سپاہ صحابہ اس کفر کے خلاف, اس دجل کے خلاف, اس بےمانی کے خلاف پوری دنیا میں یہ عزم لے کر کہ جہاں جہاں اسلام کے نام پر یہ کفر پھیلے گا, پڑا جا کر اس کفر کے چہرے سے نکاس اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو بتلایا جائے گا کہ یہ جو شوگر کوٹڈ زہر ہے, یہ اوپر سے تو آپ کو شوگر نظر آتی ہے, اوپر سے آپ کو میٹھا نظر آتا ہے, حقیقت میں اس کے اندر زہر ہے. میرے بھائیوں, اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولانا حق نواز شہید کو منتخب فرمایا. جب پوری دنیا میں اسلام کے نام پر بڑے بڑے ملکوں کی نگرانی میں کفر پھیل رہا تھا تو یہ مرد مجاہد اٹھا اور اس نے للکارا ان بڑے بڑے حکمرانوں کو, للکارا ان کے چوٹیوں کو, للکارا ان کے ایجنٹوں کو, للکارا. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ سالوں کے بعد اس مرد مجاہد کو شہید کر دیا گیا. میرے بھائیو, اس کے بعد اسی جگہ پر مولانا اسحاق قاسمی آئے اور وہ شخص اسی شہر سے جو شہر مولانا چھنوی کا تھا, جس پہ چھنوی شہید کا خون گر چکا تھا, ان کے خون کی برکت سے وہ وقت آیا کہ مولانا اسحاق قاسمی قومی اسمبلی میں کامیاب ہو گئے. اور وہ کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچے. اسمبلی میں جا کر انہوں نے پہلی تقریر کی. انہوں نے کہا کہ میں اس ایوان بالا میں آ کر آج احتجاج کر رہا ہوں کہ اسلام کے نام پر جو کفر پھیل رہا ہے اس کفر کا راستہ روکا جائے گا. میرے بھائیوں, جب قومی اسمبلی میں صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کے لیے, پرانے پاک کی عصمت کے لیے, پیغمبر کی ختم نبوت اور دین کی تحفظ کے لیے اسحاق قاسمی شہید نے آواز اٹھائی, 8 دن کے بعد گولیاں مار کے اسے بھی شہید کر دیا گیا. ان کے بعد یہ کہ بات دی گئے 12 علماء کرام شہید ہو گئے. چند مہینے پہلے فرض دامن مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رشید حضرت سید صادق حسین شاہ کو دن کے 10 بجے روڈ کے اوپر گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. قاری مجاہدہ شہید کر دیے گئے, مولانا رشید مدنی شہید کر دیے گئے, عبدالصمد آزاد شہید کر دیے گئے, احسان اللہ فاروق کی شہید کر دیے گئے, مولانا نبی الرحمان شہید ہو گئے, مولانا عزیز الرحمان شہید ہو گئے. یہ سب شہادتیں ایک درجن سے زائد علماء خاص وقت میں عصمت ہو چکے ہیں. چند سالوں کے اندر اندر 2 سال میں سوائے جھاپا کے 70 کا سن شہادت کا نام روشن کر چکے ہیں. لیکن ہم آج بھی یہ عہد کرتے ہیں, ہم زندہ رہیں یا قتل کر دیے جائیں, ہم ایک نہیں سب کے بل کر دیے جائیں, لیکن ہم اسلام کے نام پر کفر کو نہیں پھیلنے دیں گے. ہم اسلام کے نام پر کفر کو نہیں پھیلنے دیں گے. مولانا اسحاق قاسمی کی شہادت سے سیٹ خالی ہوئی, لیکن 1.25 سال تک قانون کے اندر 3 مہینوں کے اندر الیکشن کراؤ, 1.25 سال تک الیکشن نہ کرائے گئے. اب الیکشن ہوا, ہر طرح کا ہر پر استعمال کیا گیا, مجھے کہا کہ آپ صوبے میں وزارت دے لیں، آپ پنجاب کی جو وزارت لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن آپ قومی اسمبلی کا الیکشن نہ کریں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم پہ بین الاقوامی دباؤ ہے، ہم پر بعض ملکوں کی حکومتیں دباؤ ڈال رہی ہیں کہ آزم داروں کو قومی اسمبلی مت جانے دو، یہ وہاں جائے گا تو پھر یہ ہمارے کفر کو لٹکائے گا. میرے بھائیو، ہم نے جب ان کی بات نہ مانی پھر راستے روکے گئے، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، وزیر آ کر بیٹھتے دھمکایا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، خوف دلا دیا گیا، سرکاری وسائل شروع کار لائے گئے، 40 کروڑ روپیہ جنگ کی زمین پہ خرچ کیا گیا. ہم وہ لوگ تھے کہ ایک طرف سے وزیروں کی پجاروں گاڑیاں چلتی تھی، ایک طرف سے ہم کرائے کی ٹوٹی بوٹی گاڑیاں لے کر مقابلے میں تھے. دنیا نے دیکھا شہیدوں کے خون کی برکت سے، صحابہ کے نام کی کرامت سے پروردگار عالم نے غریبوں کو بنا دم گرا دیا، حکومت غریبوں کا ہو کر شکست سے تو جا ہو. میرے بھائیو، اب چار نہیں تو میں نے حلف اٹھانا ہے، آپ حضرات کی زیارت اور یہاں کے ہمارے محسنین حضرات جنہوں نے تن وقت میں مشکلات کے وقت میں نامعلوم آپ کو کیا بتائیں کس قدر مشکلات ہیں. کون سا وہ دن ہے جب پورے ملک میں 5-10 ساتھی گرفتار نہیں کر دیے جاتے، جھوٹے مقدمات میں ملوث سینکڑوں ساتھی جیلوں میں ہیں، اور کیا حالات ہیں شہداء کے گھر، یہ تمام مسائل ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں ان تمام پریشانیوں کے باوجود اگر ہم اپنے موقف سے تکبردار ہو جائیں، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر شہ اور ہماری ہماری تباہی اور بربادی کا کوئی راستہ نہ. اسلام کے نام پہ کفر پھیل ہو اور ہم ڈر کے رہ جائیں، ہم تڑپ کے رہ جائیں، ہم خوف پیدا ہو جائیں، سپاہ صحابہ پوری جرت تیاری کے ساتھ آج اسلام کا علم بلند کیے ہوئے ہیں. اللہ نے موقع دیے، آپ سے بہت کی درخواست ہے، آپ انشاءاللہ سن لیں گے. اگر زندگی رہی اور یہ اسمبلی رہی، آپ دیکھیں گے کہ جس قومی اسمبلی نے قادیانیوں کا مسئلہ حل کیا ہے، میں نے کامیاب ہونے کے بعد اعلان کیا ہے ہم اس اسمبلی میں ناموس سے صحابہ بل پیش کریں گے، ناموس سے صحابہ بل پیش کریں گے. جیسے میں نے صحابہ کرام کی عظمت قرآن کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس بل میں صحابہ کرام کی عظمت کو قرآن و حدیث کے ذریعے بیان کریں گے اور پھر اسمبلی میں لائیں گے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی عظمت شرافت قدس و تقویٰ طہارت ایمان یقین اور جن کے جنتی ہونے اور رب کی رضا کے سرٹیفکیٹ کے حضور کو قرآن واضح طور پہ بیان کرتا ہے. اب اگر کوئی صحابہ کو طعن و تشبیہ کا نشانہ بناتا ہے، وہ ڈائریکٹ قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ قرآن کا انکار کرتا ہے. اور قرآن کا انکاری مسلمان نہیں ہو سکتا، قرآن کا منکر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں یہ قانون بنایا جائے کہ جو شخص صحابہ کی توہین کرے اس کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، یہ بل پاس ہونا پیش کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے؟ یہ بل اگر پاس کرا لیا جائے تو یہ دین کی خدمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے یہ بل ہے، اس کے بعد اسمت قرآن بل ہے. ہم اللہ کے فضل پر، اللہ کے کرم پر روزہ رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ بل پیش کیے جائیں گے. اور پاکستان کے تمام ایم این اے ممبران قومی اسمبلی کو ہم مل رہے ہیں اور ہم ایک ایک گلی کوچے شہر دیہاتوں میں جا کر یہ اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ لوگوں تیار ہو جاؤ، ہم سے وعدہ کرو کہ اگر تمہارے ممبر قومی اسمبلی نے صحابہ کے ناموس کے سلسلے میں ہمارا تعاون نہ کیا، ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے، ہمارے راستے میں دیوار بنا، تم وعدہ کرو کہ تم اس ممبر قومی اسمبلی کا زمین پہ چلنا تم بن کر دو گے. میرے بھائیوں، پاکستان کے عوام میں اللہ کے فضل سے بیداری اور شعور پیدا ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے نام اس کا تحفظ ہوگا، قرآن پاک کی عصمت کا تحفظ ہوگا. پھر وہ دن آئے گا جب پاکستان کی اسمبلی دوبارہ اسی شریعت بل کو منظور کرے گی تاکہ پاکستان اسلام کا گہوارہ بن سکے، اسلام کا مرکز بنے. جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد پایا، تکمیل تک پہنچے. آپ سے صرف اتنی التماس ہے، آپ اپنی دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور اپنے مخصوص لمحات میں اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے رہیں پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی سے ہمکنار کرے. باذن اللہ، الحمدللہ رب العالمین.